الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کے اکثر حصے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور بالخصوص وہ حضرات جو یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا ملک بھر کے مساجد میں اس مبارک مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان پر خصوصی کرم انعام ہے اللہ پاک کا. اس لیے کہ جو آدمی کسی کے پاس جائے، اس کے چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، تو سخت سے سخت آدمی کا دل بالآخر موم ہو جاتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ ذات کے جو ارحم الراحمین ہے، اور قرآن مجید کی ہر صورت میں وہ بار بار اعلان کرتی ہے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. تو جو اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے، اپنے خطائیں بخشوانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی. اور کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف کو عطا فرمائیں گے جس اجر ثواب کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ ایک دن کے اعتکاف کے اوپر 10,000 سال مقبول اعمال کے اجر و ثواب کا اعلان فرمائے ہے. اور اعتکاف کے بہت سارے فوائد، وہ یہ ہے کہ فضولیات سے اس مبارک عاشرے میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے دلائل جو ہمارے سامنے بکیر رکھے ہیں، تو تدبر غور فکر کا موقع ملتا ہے اعتکاف کے اندر. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیں ان دلائل کے اندر غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور بار بار اللہ کا اعلان ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو قوم اللہ تبارک و تعالی کے ان دلائل کے اندر غور فکر کرتی ہے. پھر اعتکاف کی وجہ سے مسجد کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے اور تعلق قائم ہو جاتا ہے مسجد کے ساتھ. اور جن دلوں کے اندر مسجد کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مسجد کے طرف میلان پیدا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حبیب کبریا نے ارشاد فرمائے ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور پھر اعتکاف کی وجہ سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ادا ہو جاتی ہے، معتکفین کے لیے شب قدر کا پانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، تو بہت بڑی سعادتیں ہیں ان کو، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مبارک عاشرے میں اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو قیدی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کے عزت میں کتنا اضافہ ہوگا، ان کے محبت میں کتنا اضافہ ہوگا، ان کے قرب میں کتنا اضافہ ہوگا، وہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرات بہت زیادہ مبارکباد کی بھی مستحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نعمتیں پر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور امتحان دنیا کے لذت اور خوبصورتی کو ہمارے سامنے بڑھا کے رکھا ہے، اور پھر شیطان دنیا کے خوبصورتی کو اور بڑھاتا ہے ہمارے دلوں کے اندر اور میلان پر پیدا کرتا ہے دنیا کی طرف، اور تمام کے تمام خرابیوں کا جڑ وہ یہی دنیا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پل کھانے سے منع کیا تھا، خطا ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے طرف اترنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَقُلْ نَهْبِتُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ، تم یہاں سے اترو دنیا کے طرف اور وہاں یہ ماحول نہیں ہوگا جو جنت میں ہے، وہاں دنیا کا ماحول ہوگا، زمین کا ماحول ہوگا، زمین کے اپنے اثرات ہیں، اس ماحول کے اپنے اثرات ہیں، اس لیے کہ جب آدمی وہاں جا کر آباد ہوتا ہے، وہاں رہنے لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ دنیا کی خوبصورتی آنکھوں کے سامنے بڑھتی ہے، شیطان اور زیادہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر دنیا کی طرف شیطان میلان پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی دنیا کے لیے دلوں کے اندر بغض، حسد اور کینے کو پیدا کرتا ہے، اور پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اس طریقے سے خاندانوں کے اندر قطع تعلق تک بات پہنچ جاتی ہے، اور دشمنیوں تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن تمام کے تمام لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے کہ جو دنیا میں آ کر شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور باقی جو لوگ بیدار رہتے ہیں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور شیطان سے بچنے کے لیے وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں، تو ان کا سفر کامیابی کے ساتھ گزرتا ہے۔ شیطان بار بار کوشش کرتا ہے لیکن ناکامی کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا، وہ ناکام ہوتا رہتا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید کے اندر اعلان کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے تعاقب میں ہے، وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اللہ کے بندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، لہذا ہوشیار رہو، بیدار رہو، اور ان کے بہکاووں سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جب آپ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، ہوشیار اور بیدار رہے، اور اگر معمولی غفلت آپ کے اندر آ گئی تو وہ آپ کو صراط مستقیم سے اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا، آپ کو بہکاوے میں، آپ کو بہکانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، ہر خرابی کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام طالب علم بن کر آئے تھے اور کچھ سوالات کیے تھے، انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا، اور تیسرا سوال اخلاص کے بارے میں کیا، اور چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کیا۔ فرمایا کہ مل احسان، اخلاص کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے پر فائز نہ ہو تو کم از کم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی آپ کی نماز میں یکسوئی ہوگی اور توجہ کامل ہوگا اور نماز آپ کے وزنی اور طاقتور ہوگی۔ پھر پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس طریقے سے پوچھنے والے کو معلوم نہیں ہے، جس سے پوچھا جاتا ہے جا رہا ہے ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فقال اخبرنی عن اماراتها، چلو ٹھیک ہے، اگر قیامت کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت لذ الامت ربتها وانت ر الحفاۃ العراتا العالتا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، باندی اپنے سید کو جنے گی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ بالکل ایسا ہوگا جس طریقے سے آدمی کا رویہ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے اور باندیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقارت کی نظر سے اولاد ماں باپ کو دیکھے گی، اور بالکل گھر کے اندر ایک نوکر کا درجہ ہوگا ماں باپ کا۔ اب یہ خرابی امت کے اندر کب پیدا ہوگی؟ یہ خرابی امت کے اندر تب پیدا ہوگی کہ جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، دنیا کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی، پھر جا کر یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دیہاتوں کے رہنے والے، بکریاں چرانے والے، ننگے پیر گھومنے پھرنے والے، وہ امیر ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے مال دولت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور پھر وہ بلڈنگیں بنائیں گے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ مال کمانا، بلڈنگیں بنانا، جائیداد بڑھانا، اس طریقے سے دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو علامات قیامت میں سے قرار دیا ان چیزوں کا دلوں کے اندر داخل ہونا، اور ایمان اور عمل کے بغیر دنیا کی طرف بڑھنا، اور دنیا کو حاصل کرنا یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے هل نقل هل ننبئكم بالاخسرین عملا، ہم آپ کو بتائیں کہ خساری والا عمل کون سا ہے۔ آگے پھر فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ خسارے والا عمل ہے کہ آدمی دنیا میں محنت کرتا ہے، دنیا کے اوپر ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اور سائنسدان بن جاتا ہے، جہاز اڑاتا ہے، جہاز بناتا ہے اور میزائل بناتا ہے، یہ دنیا پر محنت ہے۔ اب یہ دنیا کے محنت اگر ایمان عمل کے بغیر ہے تو یہ محنت یہاں رہ جائے گی، اور یہ محنت آپ کے ساتھ آخرت کے طرف منتقل نہیں ہوگی۔ آخرت کے طرف آپ کے ایمان کے محنت، عمل کے محنت وہ منتقل ہوگی، اور ایمان اور عمل کے ساتھ اگر آپ دنیا کمائیں گے اور دنیا کما کر خیر کے راستوں میں دنیا کو پھر خرچ کریں گے تو پھر یہ محنت بھی آپ کے آخرت کے طرف منتقل ہو جائے گی، اور پھر یہ عمل بھی آپ کا خسارے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جو آپ دنیا کما رہے ہو یہ عمل بھی آپ کا خسارے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل سے بھی آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھیں گے اور دنیا اس ارادے سے، اس نیت سے حاصل کریں گے کہ میں نے اس دنیا کو حاصل کر کے اپنے بچوں کو عزت سے کھلانا پلانا ہے، اور اپنے ضرورت سے زیادہ محتاجوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اس ارادے سے آپ دنیا کماتے ہو اور پھر دنیا ہاتھ میں آنے کے بعد اسی طریقے سے خرچ کرتے رہتے، تو اب آپ کی دنیا کی محنت بھی عبادت بن گئی اور دین کی محنت تو ویسی عبادت ہے۔ لیکن دنیا اس قدر خطرناک ہے، جب دنیا ہاتھوں میں نہیں آتی اس وقت تو آدمی کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر دنیا آ گئی تو میں خیر کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن جب دنیا ہاتھ میں آتی ہے دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر خیر کے راستوں میں خرچ نہیں کرتا، گریز کرتا ہے، بہانے پھر تلاش کرتا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب انصاری صحابی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے حضرت آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے مال میں برکت پیدا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ، یہ کم مال بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس کا آدمی پھر حق ادا نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے درخواست دے دی کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ، کیا آپ کو میرے نقش قدم پر چلنا پسند نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دعا سے انکار کر رہے تھے ادھر ثعلبہ کے شوق میں اضافہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے پھر حضرت سے جو ہے نا درخواست کی کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مال عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت کی دعا قبول ہو گئی، ان کے پاس کچھ چند بکریاں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت ڈال دی اور وہ بکریاں بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس سے اتنا بڑا ریوڑ بنا کہ کچھ مہینوں کے اندر اس کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ سے باہر جا کر ایک گاؤں میں رہنا پڑا. پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب عامل کیا اور اس سے کہا کہ سالبہ میں حضرت کا عامل ہوں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کے دل میں بکریوں کی محبت داخل ہو گئی تھی. انہوں نے کہا عامل سے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو جزیہ کی بہن ہے اور ٹال مٹول سے کام لینا شروع کیا. عامل واپس آیا، جب واپس آیا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، فَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پکے وعدے کرتے ہیں، لَئِنْ آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل مال ہمیں عطا کر دیا تو ہم خوب اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور صدقہ کریں گے. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے مال عطا کر دیا تو بخل کی طرف چلے گئے اور ایمان کی محبت دل میں داخل ہو گئی، اب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گئے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعمیل سے اعراض کرتے ہوئے پھر گئے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کے نتیجے پھر کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے محبت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری کو پیدا کر دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ اب یہ نفاق کی بیماری اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات تک ان کے دل میں رہے گی اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں بندے کے اعراض کی وجہ سے، بندے کے روگردانی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے مہر لگاتے ہیں. اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالی کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انگلیاں جو اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان ہے، اس لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو. اگر آپ نے اعراض اختیار کر لیا اللہ کے کسی حکم سے، یا حقارت کے نظر سے اگر اللہ کے کسی حکم کو آپ نے دیکھا، اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا آپ کی گمراہی کا، پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو رائے راست پر لائے. اسی بگڑی زندگی کے اندر اب آپ کی زندگی تمام ہوگی. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے عزیز و اقارب اس کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ سالمہ، آپ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ہے، سالمہ زکوٰۃ کے بکریاں لے کے دوڑتا ہوا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالمہ، آپ کے زکوٰۃ وصول کرنے سے مجھے اللہ نے روکا ہے، اب آپ کی زکوٰۃ وصول نہیں ہو، قبول نہیں ہو. سالبہ روتا ہوا اپنا مال لے کر واپس چلا گیا، اور وہ دل سے مال لے کر نہیں آیا تھا، اس لیے کہ دل اس کا منافق ہو چکا تھا، اور دل کے منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کسی حکم کا تعمیل وہ بظاہر کر رہا ہے تو مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، دل منافق ہو گیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا. وہ پریشان تھا کہ میں تو بہت زیادہ بدنام ہو گیا، اب سارے لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی زکات لے کر آیا، انہوں نے فرمایا کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہیں کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے، تو میں بھی آپ کے زکات کو وصول نہیں کر سکتا، واپس کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا، انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا، انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی صحابہ کے انتقال ہوتا ہے اور نفاق کے ساتھ یہ مر جاتا ہے۔ یہ صحابہ بن ابی حاطب انصاری ہے، صحابہ بن حاطب انصاری ہے۔ تو میرے دوست اور میرے بھائیو، مال حاصل کرو، مال کماؤ، مال کمانا حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے دنیا کو کمانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کو خرچ کرنا ہے۔ لیکن ہوشیار رہنا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ صحابی رسول ہے لیکن اس کی دل کے اوپر مال نے اس قدر اثر کیا کہ مال آنے سے پہلے وہ پکا وعدہ کرتا اللہ کے نبی کے ساتھ، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کر دیا تو میں اس مال کو اللہ کے نام پر خرچ کروں گا، لیکن مال آنے کے بعد پھر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس لیے مال کے محبت دل میں پیدا نہ ہو، ضروری ہے کہ آپ جب مال کمائیں، آپ کے پاس مال آئے تو آپ مال کو بغیر کسی تاخیر کی اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے اس میں خرچ کیا کرے، تاکہ بخل کی بیماری آپ کے اندر پیدا نہ ہو اور مال کی محبت آپ کے اندر پیدا نہ ہو، اور بخل کی بیماری جو ہے وہ پھر آخر میں آدمی کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں، پھر آدمی کو یعنی آدمی ان احکامات کے ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے سخا کی صفت اپنے اندر پیدا کرو اور بخل کی بیماری سے اپنے دل کو پاک رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنت، بعید من الناس، قریب من النار۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا اس بیماری سے اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف زکات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ہر وقت صدقہ دیا کرے اور اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کیا کرے، تاکہ بخل کی بیماری پیدا نہ ہو اور سخا کی صفت جو ہے نا آپ کے اندر پیدا ہو، ضروری ہے۔ اس لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ حالت استطاعت کے اندر فدیہ دینے سے متعلق جو قرآن مجید کی آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ دن کا روزہ رکھ کے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ صدقہ بھی دیا کرے، تاکہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی ہو جائے اور آپ کے دل کے اندر بخل کی بیماری پیدا نہ ہو اور سخا کی دولت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ لہذا روزہ رکھنے کے ساتھ روزانہ صدقہ دیا کرے۔ تو میرے دوست سے میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے، ایک ابرس تھا اور ایک اقرا تھا اور ایک عامہ تھا۔ برس بیماری میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا، ایک تو یہ جو ہم گنجے ہوتے ہیں اس سر سے کوئی نفرت نہیں کرتا، ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سر گنجا ہوتا ہے اور اسے جب لوگ دیکھتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں، تو اس بیماری کے اندر مبتلا تھا اور ایک نابینا تھا. یہ تین آدمی رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا. سب سے پہلے وہ ابرس مریض کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ ایو شین احب الیکا، آپ کو کیا پسند ہے؟ قال لون حسن و جلد حسن و یذهب عنی الذی قد قذرنی الناس. قال اچھی ہو جائے، رنگ اچھا ہو جائے اور یہ جو بیماری میرے دل میں اتری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں یہ بیماری میرے جسم سے نکلے. فمسحہ، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی جلد بھی اچھی ہو، کال بھی اچھی ہو گئی، رنگ بھی اچھا ہو گیا، بیماری چلی گئی. اس کے بعد پھر فرشتے نے اس سے پوچھا ایو المال احب الیک، مال آپ کو کون سا پسند ہے؟ قال الابل، راوی کو شک ہے اونٹ کہا یا گائی، لیکن اونٹ کہا. تو انہوں نے ایک اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب تھی ان کو دے دی اور ساتھ ساتھ دعا مانگی فرشتے نے، بارک اللہ لک فیہا، اللہ آپ کی رسم برکت ڈالے. اس کے بعد پھر گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ شعر حسن، مال جو ہے نا خوبصورت سر پر نکل آئے اور یہ جو بیماری میرے سر میں اتری ہے اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو میرے جسم سے نکالے. تو انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، بیماری اتر گئی اور خوبصورت بال سر پہ آ گئے. مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا گائی. تو ایک بچہ دینے والی گائی ان کو دے دی اور ان کو بھی دعا دے دی. تیسرے کے پاس جو نابینا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ آپ کو کون سا مال پسند، آپ کے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا پسند ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میری بینائی جو ہے نا واپس لوٹا دے. ان کے اوپر، ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی. اور پھر کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا بکری. تو بکری ان کو دے دی جو بچہ دینے والی تھی. تو اونٹ نے بھی بچے دینا شروع کر دیا، گائی نے بھی بچے دینا شروع کر دیا اور بکری نے بھی بچے دینا شروع کر دیا. فکان لہذا وادی من الابل ولہذا وادی من البقر ولہذا وادی من الغنم، ایک کے وادی اونٹوں سے بھر گئی، دوسرے کے وادی گائیوں سے بھر گئی اور تیسرے کے گائی بکریوں سے بھر گئی. اس کے بعد ثم آتاہم، دوبارہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور سب سے پہلے اس ابرس کے پاس آیا. فقال رجل مسکین قد انقطعت بی الحمال فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے، بس آپ ہو. اسألک باللذی، میں آپ سے مانگتا ہوں اس ذات کے نام پر، آتاک لونا حسنا وجلدا حسنا والمال بعیرا، جس نے آپ کو خوبصورت کال، خوبصورت رنگ اور یہ بہت سارے اونٹ دیے. تو اب یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ مال ملنے کے بعد محبت پیدا ہو گئی، اب یہ کیا کہتا ہے؟ الحقوق کثیرا، مانگنے والے بہت سارے ہیں، میں کس کس کو دوں گا؟ قال کأنی عارفک، انہوں نے کہا کہ شاید میں آپ کو جانتا ہوں. الم یکن ابرسا، کیا آپ برس بیماری میں مبتلا نہیں تھے اور لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورت کان دے دی، خوبصورت رنگ دے دیا اور وہ بیماری اللہ پاک نے آپ کے جسم سے ہٹا دی اور فقیر تھے، اللہ نے یہ سارے اونٹ دیے. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انی ورثت ھذا المال کابرن عن کابرن، انہوں نے کہا کہ یہ مال تو مجھے دادا پر دادا سے ملا ہے، وراثت میں ملا ہے. فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الى ما کنت فیہ، اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں پہنچا دے جہاں پہلے تھے. اس کے بعد پھر گنجی کے پاس آیا اور گنجی سے بھی یہی ان سے بھی یہی بات ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مانگنے والے بہت سارے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سر سے گنجے تھے، لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، اللہ نے آپ کی بیماری کو ہٹا دیا اور اللہ پاک نے آپ کو یہ مال دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے، ان کو بھی یہی بدوا دے دی، اگر آپ جھوٹے ہو تو اللہ آپ کو وہی پہنچا دے جہاں آپ کھڑے تھے. اور پھر نابینے کے پاس آیا، نابینی سے کہا کہ رجل مسکین وابن السبیل، غریب ہوں مسافر ہوں، اور قد انقطعت بی الحبال فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا اسألک شاتا. کہا کہ مسافر آدمی ہوں، زادرہ ختم ہو گیا، اللہ کے بعد آپ کا آسرا ہے، اور آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں اللہ کے نام پر، اتبلغ بھی فی صبری، تاکہ میں سفر کے اندر اس کو استعمال کروں، اس کے رقم کو استعمال کروں، گھر تک پہنچ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل بات یہی بات ہے کہ میں نابینا تھا اور فقیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی مجھے واپس لوٹا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مال عطا فرمایا. خذ ما شئت ودع ما شئت واللہ ما اجہدک الیوم شیئا اخذتہ. کہا کہ جو لینا چاہتے ہو لے لو، جو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو، اللہ کی قسم جو آج اٹھاؤ گے اس کا میں مطالبہ نہیں کروں گا، اور آپ کا میرے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کم چھوڑ لے لیا اور زیادہ چھوڑ دیا، جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ. اس نے فرشتے نے کیا کہا کہ امسک مالکا، اپنا مال اپنے پاس رکھو، انما ابتلیتم فرضی اللہ منکا وسخط عن صاحبیکا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ تینوں کا امتحان لیا، آپ سے اللہ راضی ہے اور آپ کے ساتھیوں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے. تو میرے دوست و میرے بھائیوں، ہمارے پاس جو مال آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتے ہیں امتحان کے لیے، ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور امتحان کے پرچے ہر آدمی کے جو ہے نا، ہر آدمی کا پرچہ الگ ہوتا ہے. اگر کسی کو صحت دی ہے تو اس کا پرچہ صحت والا ہے، کسی کو بیماری دی ہے تو اس کا پرچہ بیماری والا ہے، کسی کو اگر مال دیا ہے تو اس کا پرچہ مال والا ہے، کسی کو اگر فقر و فاقے دیے ہے تو اس کا پرچہ فقر و فاقے والا ہے، اور کسی کو اگر کسی اور نعمت سے نوازا ہے تو اس کا پرچہ اسی نعمت کا ہے. یعنی کسی کو بہت سارے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں تو اس کا پرچہ وہی ہے، اور کسی کو صرف بیٹیاں دی ہیں تو اس کا پرچہ وہی ہے، اور کسی کو صرف بیٹے دیے ہیں تو اس کا پرچہ وہی ہے، کسی کو بالکل اولاد نہیں دی ہے تو اس کا پرچہ وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی کا پرچہ اس کے حالات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حالات ہمیں دیے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حالات ہمارے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. کیا ان حالات کے اندر یہ میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور یا حالات کی وجہ سے ناشکری اختیار کرتا ہے، بے صبری اختیار کرتا ہے اور جزا فضا کی طرف جاتا ہے. تو اگر ہم حالات کے اندر حالات پر نظر نہیں رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نظر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر نظر رکھیں گے، تو ہم کامیابی سے جو ہے نکل جائیں گے امتحان سے. اور اگر ہم نے نظر حالات کے اوپر ڈال دی تو پھر یہ ہے کہ ہم امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں گے، پھر ہم سے صبر نہیں ہوگا زحمت کے حالات میں، اور شکر ہم سے ادا نہیں ہوگا رحمت کے حالات میں. اور اس طریقے سے مال اگر آتا ہے تو مال سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو. تو اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سخا، سخا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور دوسرا ہے بخل، بخل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، لہذا میں نے سخا کی دولت کو حاصل کرنا ہے اور بخل کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، اور مال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرے تو سخا کی دولت میرے پاس تب رہے گی کہ جب اس مال کو میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خرچ کرتا رہوں گا، اور دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے مال خرچ کر دیا مزید نہیں ملا تو آپ امتحان سے نکل گئے، آپ کے لیے کامیابی ہے، اور اگر مزید ملتا ہے تو خرچ کرتے رہو، مزید اگر نہیں ملتا تو جلدی امتحان سے نکل گئے تو پریشانی کی بات نہیں. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل صالحا، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو پہچانے اور وہ دنیا کے اندر دنیا کے لیے محنت نہ کرے بلکہ دنیا کے اندر وہ آخرت کے لیے محنت کرے، یہ عقل مند آدمی. وعمل صالحا لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنا، اور یہاں عاجز عقل مند کے مقابلے میں ہے، تو یہاں عاجز کا معنی کیا کریں گے؟ بے عقل آدمی، جس آدمی کی عقل کمزور ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگائے گا اور رنگ برنگ تمنائیں جو ہے نا امیدیں لے کر وہ بیٹھ جائے گا، تو یہ آدمی دنیا کے اندر ناکام آدمی ہے، یہ آدمی دنیا کے اندر تباہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے. اس لیے خواہشات تو ایک اندھیرا ہے، اور ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جس کے طرف آدمی نکل جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، خواہشات پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. خواہشات کا سمندر اتنا وسیع اور عریض ہے اور اتنا گہرا ہے کہ جو ایک دفعہ نکل گیا وہ ڈوب گیا، واپس نہیں آ سکتا. تو بے عقل آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے اور پھر طرح طرح کو امیدیں لے کر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیدیں سمیٹنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر آپ نے نقشہ کھینچ کر ہمیں سمجھایا کہ آدمی کی امیدیں بہت آگے نکل جا چکی ہے اور موت اس سے بہت پہلے جو ہے نا واقع ہونے والی ہے. پلاننگ اس کے 20 سال آگے تک ہے اور موت 2 مہینے کے بعد واقع ہونے والی ہے، اور بغیر تیاری کے جو ہے نا موت آ جاتی ہے اور آدمی کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. یہ اس آدمی کے لیے مثال ہے کہ جو اپنے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو دوڑاتا ہے. تو میرے دوست اور میرے بھائیو، اس مبارک مہینے کے اندر آپ سے درخواست ہے کہ دنیا کمانا، دنیا خرچ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں، اور یہ وہ خطرناک فتنہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے بازاروں کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہے، دوستوں کے مجلسوں کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس خطرناک فتنے کے تباہی سے ہم تب بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو بیدار رکھ کے اور اس کو فتنہ سمجھے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اور شیطان ہمیں اسی فتنے کی طرف، اسی دنیا کی طرف کھینچ کھینچ کر لے جاتا ہے اور آخرت سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے، قبر سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت کی تیاری سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے مقصد کو مقصد سمجھنا ہے اور زندگی مقصد پہ لگانی ہے، اور بقدر ضرورت زندگی ضرورت کو دینی ہے، ضرورت کو مقصد نہیں سمجھنا اور مقصد کو ضرورت نہیں سمجھنا. تو کامیاب زندگی لے کر ہم دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوں گے، اور اگر ہم نے غفلت سستی اور کاہلی اختیار کی تو شیطان ہمیں ورغلائے گا، بہکائے گا، صراط مستقیم سے اتارے گا اور اس طریقے سے مقصد سے محروم کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارا جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے عظیم دینی ادارہ ہے، تفصیلات آپ جانتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ مصارف بھی بہت زیادہ ہیں، فطرہ بھی آپ یہیں پہ دیجئے، صدقات بھی یہیں دیجئے، اپنے مرحومین کے فدیے وغیرہ اس کی معلومات کیجئے، اگر ان کے بارے میں کچھ ادائیگیاں ہیں تو وہ دیجئے، تاکہ جو آپ کے جس طرح بدنی عبادتیں ٹھیک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح مالی عبادتوں کا ٹھیک جگہ پہ ادا ہونا بھی ضروری ہے. پوچھا ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سنت کے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ اصل میں تو سنت کی قضا نہیں ہے سوائے سنت کے اعتکاف کے، اور علماء کہتے ہیں کہ سنت اعتکاف جب فاسد ہو جاتا ہے تو ایک دن اور ایک رات کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر روزے کی حالت میں گزارنا ضروری ہے، اور اگر اگلے سال اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں تو یہ جو اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اگلے سال اس کو دوبارہ سے کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس طرح سے اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی. اعتکاف کی قضا کے لیے یاد رکھیے کہ عید الفطر کے دن میں اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر کے دن میں روزہ رکھنا شریعت میں منع ہے. اسی طرح ایام تشریق، جن دنوں میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، ان دنوں میں بھی اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا یہ شریعت میں منع ہے. خاتون کے لیے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ خاتون اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی ہے. گھر کی مسجد کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جگہ گھر کے اندر جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو مسجد البیت کہلاتی ہے. اب ہمارے ہاں گھروں میں رواج ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ ہو نماز کی یا تلاوت کی، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی جگہ اپنی مرضی سے متعین کر لے اور اس جگہ کے اعتکاف کی نیت کر لے، اور بغیر کسی وجہ کے اس جگہ سے اگر باہر جائے گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. احتیاط ضروری ہے. البتہ بعض خواتین گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں، کھانا بنانا ہوتا ہے، سحر تیار کرنا ہوتا ہے، افطار تیار کرنا ہوتا ہے، اور عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں خاتون نیت کر لے کہ میں فلاں فلاں وقت میں اپنے کام سے اس کمرے سے باہر نکلوں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی، تو یہ اعتکاف ان کا ٹھیک ہے. جی، سنت اعتکاف کے دوران غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ غسل کی دو حیثیتیں. اگر غسل فرض ہے تو ظاہر بات ہے مسجد کے اندر حالت جنابت میں رہنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے یہ حرکت کرتا ہے تو علماء نے کفر لکھا ہے، کافر ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے بلا تاخیر کے غسل کر لینا ضروری. البتہ کچھ لوگوں کو گرمی لگتی ہے یا جسم میلا کچیلا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی جائیں اور غسل کریں، یاد رکھیے گا ایسی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، سوائے غسل فرض کے اعتکاف کے اندر کسی اور غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ علماء نے ایک حیلہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیت الخلاء چلے گئے اور بیت الخلاء میں بالٹی بھری ہوئی رکھی تھی یا نل کا موجود تھا، آپ نے وہ بالٹی اٹھا کے اپنے اوپر الٹ دی یا وہ نل کا کھول دیا اور اپنے اوپر پانی بہا دیا، تو یہ غسل باقاعدہ نیت والا غسل نہیں ہے بلکہ یہ تبرید ہے، تبرید یعنی ٹھنڈک ہے، تو اس صورت میں گنجائش موجود ہے، لیکن عادت نہ بنایا جائے، احتیاط ضروری ہے. اگر مسجد میں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو معتکف جمعہ کی نماز کیسے پڑھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر ہمیشہ کوشش کیجئے کہ ایسی مسجد ہو جو جامع مسجد ہوتی ہے، جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جہاں پہ اعتکاف ہوتا ہے، جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تمام جو مسجد کے لوازمات ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا جو دیہاتوں کی مسجدیں ہیں، گاؤں وغیرہ کی مسجدیں ہیں، وہاں پہ شاید جمعہ نہیں ہوتا ہوگا، تو ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ معتکف صرف جمعے کے لیے مسجد سے نکل جائے اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ جمعہ پڑھ لے، اور جیسے ہی جمعہ ختم ہو جائے تو واپس فوراً آنا ضروری ہے. جمعہ کیونکہ ضرورت شرعیہ ہے، اس لیے ضرورت شرعیہ کے لیے اعتکاف سے باہر جانا اس کی اجازت موجود ہے. کمپنی کے شیئرز میں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیے، شیئرز اصل میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور شیئرز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیئرز ایک سند ہے، یا شیئرز ایک سرٹیفکیٹ ہے. اصل جو چیز ہے وہ اس شیئرز کی بیکنگ پہ، یا اس شیئر کی جو پشت پہ فیکٹری ہے یا کمپنی ہے یا فرم ہے، اس کی مالیت دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے پاس جس کمپنی کے شیئرز ہیں اس شیئرز کے حساب سے آپ کی ملکیت میں اس کمپنی کی مالیت کیا آتی ہے، اور وہ اگر آتی ہے تو اس حساب سے پھر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اور عام طور پہ شیئرز لوگ انویسٹمنٹ کے لیے ہی لیتے ہیں، استثمار عربی میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ کو، تو انویسٹمنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس لیے شیئرز پہ بھی زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے کہ شیئرز کی جو ایویلویشن ہے، جو اس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے، وہ دیکھی جائے گی کہ اس کی فیکٹری یا کمپنی کیسی ہے، اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی. شوہر کا بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے. سونا بیوی کا ہے تو زکوٰۃ بھی بیوی پہ فرض ہے، سونا شوہر کا ہے تو زکوٰۃ بھی شوہر پہ فرض ہے. لیکن ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں، ان کے لیے کام کاج کرنا یا نوکری کرنا یا کاروبار کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اکثر وہ یہ گلہ بھی کرتی ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال ختم ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ کے بدلے میں میں دگنا کر کے دوں گا، اور یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال، لیکن شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے اس کے اوپر احسان کر کے دے دے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یاد رکھیے گا کہ بیوی کو پیشگی اطلاع ضروری ہے. آپ نے ویسے ہی چلتے پھرتے کسی کو پیسے دے دیے اور پھر آپ نے گھر پہ جا کے بیگم کو کہا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بیگم کو خبر دینا ضروری ہے. پوچھا ہے کہ بکنگ پر جو پلاٹ لیتے ہیں یا فلیٹ لیتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کا فلیٹ یا پلاٹ تیار ہو چکا ہے اور آپ کو وہ دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں یا مل چکا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ پلاٹ، یہ چیزیں آپ نے تجارت کے لیے لی ہیں یا رہنے کے لیے لی ہیں. اگر تجارت کے لیے لی ہیں تو تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر رہنے کے لیے لی ہیں تو رہنے والی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوا میں باتیں ہوتی ہیں، فلیٹ موجود نہیں ہوتا، پلاٹ موجود نہیں ہوتا، اور پیسے لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو آپ پیسے ڈیولپر کو دیتے ہیں، بلڈر کو دیتے ہیں، وہ امانت ہے، اور امانت اگر آپ نے کسی کو دی ہے تو اس میں زکات ہوتی ہے اور زکات دینی ہوگی، جو کل مال ہے اس میں آپ وہ والے پیسے بھی جمع کر لیں گے اور زکات دیں گے۔ پوچھا ہے کہ مال تجارت میں زکات کی قیمت خرید پر ہے یا فروخت پر ہے؟ زکات کے لیے اصول یاد رکھیے گا کہ زکات کے اندر جو بازار کی قیمت ہے، آج کے دن جو آپ یہ چیز اگر مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کتنی رقم ملتی ہے، اس رقم کے لحاظ سے زکات دی جائے گی۔ جی الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول کر لیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقے، ہمارے خیرات، ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کر لیں، اور یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے خیر و برکت کا پیش خیمہ بنا دیں، اور اس کی برکتیں سب کو نصیب کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔